اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کی علامت کو بیان فرمایا کہ ہمارے عاشق وہ ہیں کہ اگر ان سے کوئی نافرمانی ہو جائے، مخلوق کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہو جائے، کسی کو مار دیا، کسی کو ستا دیا، کسی کو گالی دے دی، تو ہمارے جو عاشق ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة، اگر ان سے مخلوق کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، یعنی ہماری نافرمانی کرتے ہیں، ان کے گناہ دو قسم کے ہیں، ایک تو حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے، تو چاہے ان سے حقوق العباد میں کوتاہی ہو یا حقوق اللہ میں کوتاہی ہو، کہ ماں باپ سے لڑ پڑے، بیوی کو ستایا، یا رشتے داروں سے یا پڑوسیوں سے لڑ پڑے، تو اگر اس معاملے میں کوئی ہو تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنی غلطی پر قائم رہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کوشش کی، یہی تو علامت ہے کہ انسان کی کمزوری کو بھی بیان کروایا کہ انسان کو کمزور ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ کل بنی آدم خطا، کہ ہر آدم کا بیٹا یعنی ہر انسان وہ بہت خطا کار ہے، کثیر الخطا ہے، خطا معنی کثیر الخطا کے ہے کہ وہ بہت خطا کار ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وخیر الخطائین، لیکن بہترین خطا کار جو ہے التوابون، جو توبہ کرتا رہتا ہے، یعنی انسان سے غلطی تو ہوگی لیکن وہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کر لے گا، وہ اپنی غلطی پر قائم نہیں رہے گا، یہ عاشق کی علامت ہے، اسی لیے میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھو فرشتوں کو قرب کا مزہ ہے، لیکن ایک قرب حاصل ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ سے قرب عبادت حاصل ہے، یعنی عبادت کر کے وہ اللہ کے مقرب بن جائے، لیکن انسان کو دو قرب حاصل ہے، فرشتوں کو جو کہ جن کو معصوم کہتے ہیں، فرشتے معصوم ہیں، ان کو گناہ کا تقاضا ہی نہیں ہوتا، وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ 16 سال کی لڑکی جو چل رہی ہے اس کے کالے بال اور گورے گال کیا قیامت اٹھاتے ہیں، اس کو ان کو یہ خبر ہی نہیں ہے، لہذا ان کی گود میں، فرشتے کی گود میں اگر دنیا رومانٹک میں اول نمبر آنے والی حسینہ کو ملکہ حسن کو بٹھا دیا جائے اگر کسی فرشتے کی گود میں، تو اس کو ایسا نہیں ہے جیسے مٹی کا ڈھیلا رکھا، لہٰذا وہ معصوم ہے، ان کو تقاضا ہی نہیں ہوتا، فرشتوں کے اندر یہ تقاضا ہے ہی نہیں، اس لیے ان کو ہر وقت اللہ سے قرب عبادت حاصل ہے، لیکن جو بندہ ہے، انسان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دو قرب عطا فرمائے، ایک قرب عبادت ہے کہ یعنی کہ کبھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، اس طرح سے اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے، جس کو کیا فرمائے کبھی طاعتوں کا سرور ہے، یعنی اللہ کو یاد کر کے اس کی لذت لے رہا ہے، کبھی طاعتوں کا سرور ہے اور کبھی اعتراف قصور ہے، کبھی اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، یعنی اس قرب کا نام ہے قرب ندامت، ایک ہے قرب عبادت کہ بندہ ذکر، تلاوت، نماز، روزہ، اس سے کر کے اللہ کے قربت حاصل کر رہا ہے، اس کا نام ہے قرب عبادت، اس طرح اللہ سے قریب ہو رہا ہے، اور دوسرے قرب کا نام ہے قرب ندامت، یعنی نافرمانی ہوئی، گناہ ہوا، بس فوراً بس وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور رو سجدے کے اندر رو رو کر اور آنسو گرا گرا کر اللہ تعالیٰ سے اپنا قصور کو معاف کروایا، اسی کو دل میں ہے، آئے میں نے اپنے مالک کو کیوں ناراض کیا، یہی فرمایا کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے ملک کو نہیں جس کی خبر، ملک مانے فرشتے، ہے ملک کو نہیں جس کی خبر، وہ حضور میرا حضور ہے، یعنی اس ڈبل فرشتوں کو تو ایک قرب مل رہا ہے, فرشتوں کو تو صرف ایک قرب ہے, لیکن انسان کو اللہ نے دو قرب عطا فرمایا ہے. لہذا جب جس کو ڈبل قربت حاصل ہوگی اس کی قربت کی خبر فرشتوں کو بھی کہہ رہا ہوگی. اور ایک گرو فرما دے ساری زندگی بھائی یہی تماشا چلتا رہے گا. اب اگر کوئی یہ چاہے کہ زندگی بھر مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو, زندگی بھر کوئی گناہ نہ ہو تو بے شک اس کی فکر کوشش کرے, لیکن ایسا مشکل ہے. اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے. لہٰذا ایسا بات مشکل ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ زندگی بھر مجھ سے کبھی گناہ ہی نہ ہو, تو بھائی ایسا عادتاً ناممکن ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کمزور پیدا فرمایا. لہٰذا کبھی نہ کبھی پھسلے گا ضرور, یعنی کبھی گٹر لائن میں گر جائے گا. لیکن اس بندے کے لیے یہ ہے کہ گٹر لائن میں گر کر گٹر لائن کی بدبو سونگتا نہ رہے, اس کی جو ہے وہ پخانے کی بدبو کو سونگتا نہ رہے, بلکہ جلدی سے نکل کر وہاں سے بھاگے, غسل خانے میں سے جائے, نہائے دھوئے, صاف صاف کپڑے پہنے, خوشبو لگائے اور فوراً پھر پاک صاف کر جائے. لہذا اگر کبھی بر جنائے تو شریعت غلطی سے وہ گر بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ, یہ ایسا ہونا کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے. انسان کے لیے ایسا ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے, انسان ہے, کہیں کہیں نہ کہیں لٹکتا جھٹکتا ہی رہے گا, وہ پھر یہ ساری زندگی بھی چلتا رہے گا. کیا کہے اس کو فرمایا, اچھا کبھی انسان ایسا بعض مرتبہ ایک لوگوں کو اشکال بھی ہوتا ہے, چلو اب ایک بات آئی گئی تو سن لو, بعض مرتبہ جو لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ صاحب عبادت میں اتنا مزہ آتا ہے, اتنی لذت آتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم تو آسمانوں پہ اڑ رہے ہیں, جنت اور دوزخ ہمارے سامنے ہیں, اور سجدہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ میاں کو دیکھ رہے ہیں گویا کہ, ایسا عجیب ہواؤں میں اڑے ہوتے. اس حالت کو کیا فرمایا, گہے رش برت, گہے رش برت فرشتہ بر پاکی ہے ماں. کبھی تو یہ حال ہوتا ہے کہ ہم اتنے پاکی پاکی پاک ہو جاتے ہیں کہ فرشتہ بھی ہماری پاکی پر رشک کرتا ہے. گہے رش برت فرشتہ بر پاکی ہے ماں, ہم میری پارٹی پر تو فرشتہ بھی حیرت اور تعجب کرتا ہے کہ ظالم کو دیکھو تو کہاں اڑا چلا جا رہا ہے. لیکن کیا فرماتے ہیں, گئے خندہ سنت, گئے خندہ سنت دیو رے ناپاکی ماں. اور کبھی حال یہ ہوتا ہے کہ انسان سجدہ بھی کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے, کہتا ہے ہم تو دھوکہ دے رہے ہیں, ایسی کیفیت آتی. نماز ہر چیز میں دھوکہ, نہ ذکر میں مزہ, نہ تلاوت میں مزہ, نہ عبادت میں مزہ, اور ہر وقت تک گناہوں کے تقاضے اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے تقاضا ہوتا ہی نہیں ہے. اب بہت دن تک مہینہ دو مہینہ گزرے کہ ہر وقت ایسا آسمانوں پہ اڑے, اور کبھی پھر جب تقاضے شروع ہوتے ہیں تو جانے نہیں چھوڑتے, دم لگائے رکھتے ہیں, دم ناک میں دم کیے رہتے ہیں وہ تقاضے, اور ایسی کیفیت ہوتی ہے. تو جب سزا ہر ایک پہ ہوتا ہے نا, اور نہ بھی تسلیم پر ہوتا ہے یہ ضرور. اب سوال ہے, بازے لوگ کیا کرتے ہیں کہ گھبرا جاتے ہیں, کہتے ہیں اب عبادت میں مزہ نہیں آ رہا, لذت نہیں مل رہی, مزہ نہیں آ رہا. پھر بیچارہ اگر کسی کا رہبر نہ ہو اور رہنما نہ ہو, وہ کیا کرتا ہے, جو عبادت اچھی بھلی کر رہا ہوتا ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے. رہبر نہ ہو کہ صاحب ہمیں تو مزہ نہیں آ رہا, ہم تو منافق ہو گئے, ہم تو جھوٹے باز ہو گئے, اس کی وجہ سے وہ عبادت جو کر رہا ہوتا ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے. لیکن اگر سر پر رہبر ہو, رہنما ہو, وہ اپنے شیخ کو, اپنے بڑے کو یہ بات بتا دے کہ صاحب مجھ کو تو آج کل ایسی کیفیت گزر رہی ہے, تو شیخ کہے گا گھبراؤ مت, یہ کیفیت ہر انسان کو گزرتی ہے. شیخ سمجھائے گا کہ دیکھو بھائی, بات اصل میں یہ ہے کہ انسان پر یہ مختلف کیفیت کا آنا, اس سے انسان کی ترقی ہوتی رہتی ہے. کیونکہ اگر ایک ہی کیفیت رہے نا, جس کو کہتے ہیں کولو کا بیل, تو اس کو ترقی نہیں ہو سکتی. جو کولو کا بیل ہوتا نا, بس وہ ایک ہی چکر لگاتا رہتا ہے, اس کی آنکھ پر پٹی باندھ دیتے ہیں, بس وہ سارا دن وہی چلتا رہتا ہے, اور سمجھتا ہے کہ پتا نہیں میں جو ہے کراچی سے چلا ہوں تو پورا جو ہے وہ بر اعظم ایشیا کو میں پار کر گیا ہوں گا, اتنا چلتا ہے. لیکن شام کو گزر شب پٹی کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. کولو کا بیل, اس پر ایک فلسفی تھا, تو اس نے ایک مالک سے کہا بیل کے کہ تم نے اس کے گلے میں گھنٹی کیوں باندھی تھی, کیونکہ کولو کا جو بیل ہوتا ہے اس کے گلے میں گھنٹی بھی باندھتے ہیں. تو مالک نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ گھنٹی ہم نے اس لیے باندھی ہے کہ بھائی ہم ہر وقت اس کو نہیں دیکھ سکتے, کبھی ہم دوسرے کاموں میں لگے ہوتے ہیں, کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کی گھنٹی کی آواز سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو نا بیل چل رہا ہے, اور اگر جیسے ہی گھنٹی بند ہو جاتی ہے ہم سمجھ جاتے ہیں کھڑا ہو گیا, لہٰذا پھر ہم اس کو ڈنڈے سے تھوڑا سا آ کے اس کی تھوڑی سی پھکائی کرتے ہیں, اس کو بیل کو مرغا بناتے ہیں. جناب جیسے آپ کہیں گے آپ کا بیل بھی مرغا بن سکتا ہے, بھائی جب انسان مرغا بن سکتا ہے تو بیل نہیں بن سکتا. بتائیے قاری صاحب کے پاس بچوں کو بھیجتے نا کہ اب ماں کہتی ہے کہ قاری صاحب اس کو انسان بنا دو, اگلے دن آ کر دیکھا تو پتہ چلا قاری صاحب مرغا بنے گا. قاری صاحب نے بچے کو مرغا بنایا تھا اور وہ بھیجا کس لیے تھا؟ انسان بنانے کے لیے. اور بنا کیا دیا؟ مرغا. تو جب انسان مرغا بن سکتا ہے تو کیا بیل مرغا نہیں بن سکتا؟ انسان تو سب مخلوق آتے ہیں بھائی, جب وہ مرغا بن سکتا ہے تو بیل تو زیادہ لگا, پھر اس کو چھوٹی چھوٹی ڈنڈی لگاتے آ کر تو پھر وہ جو کولو کا بیل ہے وہ پھر چلنے لگتا ہے. کیا ٹھیک کرنے آئے تھا وہ چلا کر اچھی طرح دے گا نا. چلو اللہ آپ اب جو ہے تو کولو کا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گھنٹی اس لیے باندھی ہے تاکہ اگر بیل رک جائے ہمیں یہ معلوم چل جائے گا, پھر ہم آ کے اس کو اس کی ٹریننگ اور سروس کر کے پھر اس کو چلانا شروع کر دیں گے بیل کی. اب اس کے بعد فلسفی نے کہا, جو عقل سے ہر چیز کو تولتا تھا, تو اس نے کہا کہ صاحب ایک بات تو بتائیے, اگر جو ہے بیل اپنی جگہ کھڑا رہے اور کھڑے کھڑے گردن ہلاتا رہے تو گھنٹی تو بچی رہے گی, آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس نے فلسفی کو دیکھا, اس نے کہا آپ میرے ساتھ آئیے, اس نے کہا کہ یہاں سے جاؤ یہ رستہ جا رہا ہے, خبردار تو کبھی پلٹ کر یہاں واپس مت آنا, اگر تیری صحبت میں رہا پھر تو عقل کے مارے کی صحبت میں رہا تو میرا بیل یہی حرکتیں کرنے لگے گا. آج تک جب سے دنیا بنی ہے بیل نے حرکت نہیں کی, وہ جاننا رہا اس کی عقل میں یہ بات نہیں آئی, لیکن اگر تیری صحبت میں رہا تو ضرور یہ حرکت کرنے لگے گا کہ تو فوراً یہاں سے چلا جائے, تو چلا جا ورنہ تو میرے بیل کو خراب کر دے گا. جس نے زندگی بھر کبھی ایسا نہ کیا کہ گلے گلے گھنٹی لاتا رہے, تیری صحبت میں رہے گا تو اس کو یہ عقل آ جائے گی تو ہمارا نقصان کروائے گا, اس لیے بھائی تو چلا جا. تو میرے دوستو انسان سے یہ حالت گزرتی ہے. دادا شیخ سمجھائے گا کہ دیکھو بھائی تم اللہ کے بندے ہو, اگر تم کو عبادت میں مزہ آئے یا نہ آئے, ہم عبادت اس لیے نہیں کرتے ہمیں مزہ آئے. ایک قرآن میں ہے کہ تم عبادت کرو تم جو تم کو اتنا مزہ ملے گا, ذکر کرو تو اتنا مزہ ملے گا. ثواب کا تو ذکر ہے کہ ثواب ملے گا اور جنت ملے گی, مزے کا بھی ذکر ہے کہ مزہ بھی آئے گا. لہذا میرے دوست ہم عبادت مزے کے لیے نہیں کرتے بلکہ اللہ کی فرما برداری کے لیے کرتے ہیں. لہذا ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ مزے کے لیے عبادت کرتا ہے نا مزے کے لیے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک عبادت سے مزہ آتا ہے عبادت کرتا رہتا ہے, اور جب عبادت سے مزہ ختم ہو جاتا ہے عبادت بھی چھوڑ دیتا ہے. صحیح ہے نا؟ لہذا دل چاہے یا نہ چاہے, بلکہ میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جس عبادت میں لذت نہ ملے اس میں ڈبل ثواب ملتا ہے. دل بھی چاہ رہا ہے پھر بھی عبادت کرتا ہے. اگر ایک سوال ہی ہے بھائی, اگر فجر کی نماز میں اٹھا اب مسجد میں جانے کو دل نہیں چاہ رہا, تو کیا اگر دل نہیں چاہ رہا مسجد میں جانے کو تو نماز معاف ہو جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہے, نماز تو پڑھنی ہے وہ تو فرض ہے. لیکن فرمایا کہ اس وقت اس آدمی کو جس کا دل نہیں چاہ رہا لیکن پھر بھی اللہ کے حکم کی فرما برداری میں یہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتا ہے, حضرت نے فرمایا اس کو دو ثواب ملیں گے. اگر دل چاہتا تو ایک ثواب ملتا, اور اب دل نہیں چاہ رہا دو ثواب ملیں گے. وہ کیوں؟ فرمایا ایک تو اللہ کی فرما برداری کا کہ جو نماز پڑھنی ہے یہ نماز اس نے پڑھا, اور دوسرا ثواب ملے گا اپنے دل کے خلاف کرنے کا. تو دیکھا آپ کے ساتھ کہ وہی اگر شیخ نہ ہو میرے دوستوں سر پر, اگر رہبر کوئی نہ ہو سر پر, مرشد نہ ہو کوئی پیر نہ ہو, تب سچا اللہ والا کوئی سر پر نہ ہو, تب وہ انسان کتنے لوگ جتنے جو گمراہ ہوئے یہ وہ لوگ ہیں اصل میں جن کا کوئی رہبر نہیں تھا. ورنہ جن کے رہبر تھا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے ذریعے اثر رکھا ہے. لہٰذا وہ جو کوئی بات پیش آئے گی حالت پیش آئے گی اپنے شیخ سے جا کر کہہ دے گا. لہٰذا میرے شیخ نے ایک عجیب بات سمجھ فرمایا کہ ایک واقعہ سنا کہ شخص تھا اس کو ایک کیفیت پیدا ہو گئی. وہ یہ پنکھا پیچھے والا بند کر دو نمبر والا, ہاں یہ والا. اس کو ایک کیفیت پیدا ہو گئی, ایک خالی تھا درویش اللہ اللہ کرتا تھا. اس انسان پر عجیب عجیب کیفیات آتی ہیں. تو جیسے جو ہے وہ ایک شخص تھا تو اس کو یہ رحم ہو گیا کہ میں شیشے کا ہوں, شیشے کا ہوں میں, کانچ کا. اب تو اس کا کہ نہیں میں ٹوٹ جاؤں گا خود کے ہاتھ میں بات کر رہا ہوں. اچھی دنیا میں عجیب عجیب وہم ہوتا ہے اللہ اندر کی حفاظت کرنا ہو رہی ہے. اب اس کے بعد بڑا علاج حکیم ہوتے ہیں بڑا کچھ کیا علاج اس کا نہ ہو. حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث صدر مدرس بہت اللہ والے تھے, یعنی اتنے زبردست اللہ والے تھے کہ حضرت خانی فرماتے ہیں کہ طلباء نے صدر محتمل مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر کہا طلباء نے حضرت آپ ان کو حکم دے دیجیے کہ مثنوی پڑھائے کریں, مثنوی مولانا روم یہ ہم کو پڑھائے کریں. تو مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا, فرمایا کہ میاں تم کیا چاہتے ہو مولانا کو شہر میں رہنے دو, اگر انہوں نے مثنوی پڑھانا شروع کر دی تو یہ کپڑے پھاڑ کر جنگل میں نکل جائیں, کیونکہ اس کو اللہ کی محبت کی جوہات بھری ہے اور مولانا کے اندر بھی وہ موجود ہے. تو اگر ان کو مثنوی پڑھانا شروع کر دی تو نہ یہ خود شہر میں رہیں گے نہ تم کو رہنے دیں گے, یہ بھی کپڑے پھاڑ کر جنگل چل جائیں گے اور تم بھی کپڑے پھاڑ کر جنگل چلے جاؤ گے. ایسے پائے کہ اللہ والے تھے, ایسی اللہ کی محبت کی آگ اندر بھری ہوئی. تو مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے پاس لائے کہ حضرت ایک نظر اس کو یہ وہم ہوگا, حضرت فرمایا کوئی مسئلہ نہیں علاج ہو جائے گا. اب جو ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت نے ایک ٹانک کا بندوبست کیا اور اس شخص کو بلوایا آ جاؤ, اور فرمایا کہ جیسے آ جائے نا تو اب اس کے بعد تم ٹانک گرا دینا. تو حضرت جب آیا تو حضرت نے جو ہے اس کی خادم نے کانٹ گرا دیا, پھر حضرت نے اس کی پٹائی کرنا شروع کر دی. تو پوچھا کہ مارا اس کو ڈنڈا مارا, تو اس نے کہا حضرت خدا کے ڈنڈا مارے میں ٹوٹ جاؤں گا. تو حضرت نے مارا اور مارا, جب مار مار کے تھوڑی دیر مارا تو اس کے بعد سمجھا کہ دیکھ تیرے جسم کا جو کانٹ تھا نا اب وہ ٹوٹ گیا, وہ یہ نیچے گرا ہوا. اور پھر حضرت اس کو ایک اور لگائی, کہاں لگ رہی ہے کہاں نہ لگ رہی ہے, کہاں تیرے کاش لگتا ہے حضرت خدا کے لیے کاش بھی ٹکڑا میرے جسم میں لگ رہی ہے. فرمایا ڈاکٹر کاش تھا وہ ہم نے توڑ دیا, بس وہ شخص جو کسی زمانے سے ایک مصیبت میں مبتلا تھا اس بہن سے اس کی نجات مل گئی. یہ اللہ والوں کی چھوٹی چھوٹی ترکیبیں ہوتی ہیں میرے دوستوں جس سے کام بن جاتا ہے. ایک عورت تھی تو اس نے ایک دن اپنے ایک اللہ والے سے آ کے کہا کہ میرا شوہر مجھے ڈنڈے بہت مارتا ہے پٹائی کرتا ہے مجھے. تو اللہ والوں کو فراست تقوا کا نور سمجھ گئے کہ یہ کڑ کڑ کرتی ہے یعنی بولتی بہت ہے, تو پھر شوہر کو غصہ آتا ہے, لڑتی ہے تو شوہر غصے میں پھر پٹائی کرتا ہے. حالانکہ اگر غصہ بھی آئے تو بھی بیوی کو مارنا جائز نہیں ہے, مسئلہ یاد رکھو میں واقعہ تو سنا رہا ہوں, لیکن بیوی کو مارنا جائز نہیں ہے غصے میں بھی, چاہے غصہ ہو یا نہ ہو بیوی کو مارنا پھر بھی جائز نہیں ہے. یعنی آپ ایک تصور کریں عورتیں کمزور ہوتی ہیں کہ نہیں بھائی, عورت کمزور ہے نا, تو کمزور پر ہاتھ اٹھانا یہ کون سی بات نہیں. کہتے ہم مرد ہیں ہماری وہ ہے, تو میں پوچھتا ہوں اگر مردانگی دکھانی ہے تو جاؤ کافروں سے جا کر جہاد کرو لڑو, بیوی کی تو کیوں پٹائی کرتا ہے. بیوی کو مارنا یہ تو بےغیرتوں کا کام ہے, بےغیرت ہے وہ مارتا کیوں, کیونکہ کمزور سے تو بےغیرت ہی کرتا ہے نا, کمزور کو مارنا تو بےغیرت ہی ہے. اگر معاملہ ہے تو برابر کا مقابلہ کرے, کسی برابر والے سے لڑے سب پتائے گا. جیسے ایک دھوبی تھا تو دھوبی جی کے پہلے زمانے میں اب وہ کپڑے دھوتے تھے, یہ کپڑے کو اٹھا کر پٹکنا اور خوب سارا دن محنت تو دھیان اچھی ہوتی. تو ایک دھوبی کی ایک شخص سے لڑائی تو دھوبی نے اس کی خوب پٹائی لگائی, دھوبی پٹکان بھی دیا. دھوبی پٹکان سمجھتے نا, دھوبی پٹکان ایک داؤ کا نام ہے کہ وہ کپڑے کو گھما کے رہتے یوں مارتا ہے, بس اس نے اس آدمی کو پکڑ کر یوں گرا دیا. اس کا نام ہے دھوبی پٹکان, اس کی کا یہ داو ہے, اس کا نام دھوبی پٹکان ہے. جب اس نے دھوبی پٹکان دیا تو وہ بھاگا وہاں سے, اب وہ پٹا بھاگا تو دور ایک درخت کے ساتھ دھوبی کا گدا بدا ہوا تھا, دھوبی کا گدا. اب وہ اس نے جو ہے نا گدے کے پاس گیا اور گدے کا کان مروڑا اور دھوبی بھی کہہ رہا ہے اب مارے گا مجھے. تو انہیں میوپی کی مسل ہے کہ جب دھوبی پر قابو نہ پا سکے تو دھوبی کا کان مروڑ دیا. تو مردانگی یہی ہے کہ مرتے باہر کسی سے ہیں اور آ کر پٹائی بیوی کی کرتے ہیں, ہمارے یہ بہادری نہیں ہے. غلطی تھی تو دھوبی پہ لڑتے نا پتا چلتا. خیر تو اب بدھ سمجھ کے یہ پٹ پٹ کرتی ہے. عورتوں کا مزاج ہوتا ہے اصل میں, ان کی زبان تیزی ہوتی ہے, لہٰذا وہ کہیں کچھ نہ کچھ ٹک ٹک کر ہی دیتی ہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے سمجھایا کہ تم ان کی جو کڑوی تصویر ہے اسی کو برداشت کر لو, اور جب خود خود کرے تو اپنی جیب میں ایک ٹافی رکھا کرو. اس ٹافی کا نام ہے فینٹا کی ٹافی, کھٹی میٹھی ہوتی ہے نا, فینٹا کی ٹافی کھٹی میٹھی, لہٰذا تم اس ٹافی کو فوراً اس کے منہ میں ڈال دو, پھر جو بات نکلے گی وہ کھٹی میٹھی نکلے گی. اور یہ شعر پڑھو, اور ایک چمبا بھی لے لو اس کا, اور یہ شعر پڑھو کہ ان کو آتا ہے, ان کو آتا ہے, پھر وہ غصہ کرے گی. اب یہ شعر پڑھو, ان کو آتا ہے میرے پیار پہ غصہ, ان کو آتا ہے میرے پیار پہ غصہ, اور مجھے ان کے غصے پہ پیار آتا ہے. لہٰذا اب وہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے لڑکی اپنی لڑکیوں کی زبان چلاتی ہوگی, جسے شوہر کو اور غصہ آتا ہوگا. لہٰذا انہوں نے فرمایا اللہ بوتل منگوائی, ایک بوتل کی میں پانی میں بھر کر پانی پر درج کیا, اور اس عورت نے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر ڈنڈا اٹھائے تو فوراً یہ پانی دے رہا ہوں, اس پانی کو لینا, منہ میں دم کیا ہوا پانی ہے اور منہ میں رکھ لینا, لیکن میں اس پانی کو اندر نکلنا نہ اگلنا, نہ نکلنا نہ اگلنا, نہ باہر نکالنا نہ اندر ڈالنا, بس منہ میں رکھنا, اس میں دم والا پانی ہے. اب اس نے کہا بہت اچھا. اب جب گھر گئی تو وہی عادت تھی چکے, تو ڈنڈا اٹھایا, اب پہلے تو کل 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 کرتی تھی, اب شاید ڈنڈا اٹھانے پایا تو اس کو کون یاد آیا, وہ ہو یہ تو میری پلا کرنے والے, جلدی سے دم والا پانی لیا. اب دم والا پانی لیا تو منہ میں رکھا, اب منہ میں رکھا تو اب شاید ڈنڈا لے کر آیا غصے میں, اب اس کو دیکھا یہ منہ بلائے بیٹھے گی, اب اس کو دیکھ کر ہنسی آ گئی, اب اس کو دیکھ کر ہنسی آ گئی, تم نے کہا یہ کیا سمجھا بنایا ہوا. اب اس نے جو ہے وہ تھوڑی دیر جب وہ ہنسنے لگا, ہنس کر چلا گیا اپنا. اب کئی دن جب دو مہینہ ڈنڈا نہیں پڑا, تین مہینہ, تو وہ بڑی خوشی کہ صاحب بزرگ کے پانی نے تو بڑا کام کیا. تو اب وہ آئی اور حلوہ پکا کر لائی, کہا کہ حضرت آپ کی مہربانی سے کہ میرے شوہر نے تین مہینے سے مجھ کو ڈنڈا نہیں مارا, اور دے کر چلی گئی. تب حضرت نے بزرگ نے فرمایا اپنے شاگردوں سے کہ اصل میں میں نے اس کی زبان بند کر دی تھی, کیونکہ شوہر جب ڈنڈا اٹھاتا ہوا تو آگے چال کرتی کہ ہاں مار مار ہے, مار دیکھتی ہوں تو کیا کرتا ہے, دیکھتی ہوں تو کیا کرے گا, تو وہ شور کو اور اٹھتا آتا تھا, میں نے بس اس کی زبان بند کر دی تھی, اس لیے ڈنڈا کھانے سے اور ڈنڈا کھانے سے بچ گئی. یہ اللہ حالوں کی ترکیب ہوتی ہے میرے دوستوں. اسی لیے میں نے کہا کہ جس کے سل پر میرے دوستوں کو بڑا نہیں ہوتا, یہ گمراہ ہوتا. جتنے لوگ گمراہ ہوئے, جتنے فرقے بنے, یہ وہ لوگ تھے کہ کچھ نہ کچھ درجے میں ان کے پاس علم تھا, لیکن کوئی بڑا سر پر نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو اپنی کیفیت تھی اس کیفیت کو بتا کے رکھتے. انسان پر مختلف حالات آتے رہتے, کیفیت آتی ہے, کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ہم عرش اعظم پر چڑھے ہوئے, اور کبھی ایسا لگتا ہے زمین کے اندر گھسے ہوئے, ایسی کیفیت شیخ ہوتا ہے. وہ اس کا وہ بتائے گا کہ تمہاری پر یہ کیفیت اچھی ہے کہ خراب ہے, ٹھیک ہے یا بری ہے, بس وہ بتائے گا, شیخ کا کام ہے, بس شیخ جو کہہ دے بس اس کی بات مانے. لہٰذا وہ جو درویش تھا اس پر ایک کیفیت تاری ہوئی, جو واقعہ میں سنا رہا تھا نا, اس پر کئی باتیں سنا دی, اس پر کیفیت تاری ہوئی کہ میں شیطان ہوں, یہ کیفیت تاری ہوئی. اب وہ جس کے پاس جاتا ہے, اب آدمی کسی کو آ کر بولے, آپ ہی کو آ کر بولے میں شیطان ہوں, ڈاکٹر نے ہٹ لاؤ لو راستہ سے لگ, ٹھیک ہے گا انسان, ارے شیطان چل بھاگ جائے گا, اللہ اللہ. اب ایسے ہی وہ ایک جو بزرگ ایک صاحب مشہور تھے ان کے پاس چلا گیا, وہ عارف صاحب تھے. تو حضرت ماں شف علی صاحب امی رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ ماں یعقوب صاحب کو سنایا کہ حضرت ان بزرگ کے پاس, وہ جو بزرگ تھے ان کے پاس گیا, ان سے بھی جا, وہ کچھ کام میں مشغول تھے, تو ان سے جا کے کہا کہ میں شیطان کام میں شیطان ہوں, فرمایا اچھا شیطان ہے تو اللہ حول ولا قوت الا باللہ. اب اس نے کہا کہ یار یہ بھی بزرگ ہے, انہوں نے بھی مجھے شیطان سمجھا, اب تو میرے کو نتیجہ یہ ہوا کہ اس شخص نے خودکشی کر لی, خودکشی کر لی, مر گیا. میں یعقوب صاحب کی رحمۃ کو پتا چلا, حضرت کو اس کا حضرت یہ ہوا, ہمیں افسوس اگر میں ہوتا تو میں اس کو اس کی تسلی کر دیتا, اور اس کو یہ کہہ دیتا اگر تو شیطان ہے تو بھی کیا ہوا ہے, تو اللہ کا ہی ہے نا, تو شیطان ہے تو بھی تو اللہ کا ہی بندہ ہے, لہذا میں اسے اس کی تسلی کر دیتا اور اس سے اس کی کیفیت کو ضائع کر دیتا. اسی لیے میرے دوستوں وہاں کو شیر کو بنا کر رکھے, یہ آدمی گمراہ نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا تھا کہ انسان پر کیفیت آتی رہتی ہے نا, لہٰذا ان کیفیتوں کو شیخ کو بتائے, اپنا ایک بڑا سر پر رکھے اور اس کو بتائے کہ صاحب ہم کو آج کل ایسا ایسا ہو رہا ہے, انسان ان شاء اللہ تعالیٰ جو محقق ہے وہ مایوس نہ ہونے دے گا. اللہ کے راستے میں اگر مایوسی تاری ہے تو امید دلائے گا، باقی بہت امید ہے تو اس کو تھوڑا سا معتدل کرے گا، شیخ کا طبیعت کو معتدل رہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر انسان، ہر بنی آدم خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ وقیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا رہتا ہے، توبہ کرنے والا یہ بہترین خطا کار ہے۔ تو اب عربی قواعد کے اعتبار سے خیر خیر جو ہے مضاف ہے اور فسائل مضاف رہی ہے۔ تو جب کلام میں مقصود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقصود یہی تھا کہ خیر فرمانا تھا تو فسائل کیوں لگایا؟ تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی یہ دلالت ہے، کیونکہ خیر جو ہے مضاف کلام میں مقصود ہوتا ہے اور مضافل مقصود نہیں ہوتا۔ جب مقصود غیر مقصود کلام تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیوں اپنے الفاظ میں فرمایا، جبکہ آپ کا ہر کلام کے جو ایک ایک لفظ ہے، ایک ایک کلمہ ہے، وہ بھی بہت ہی عظیم الشان ہے۔ تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کی کیمیکل کے اثر کو بیان فرمانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو توبہ ایسی زبردست چیز ہے کہ تم کتنے بڑے خطا کار ہو، لیکن اگر تم توبہ کا کیمیکل لگا دو تو تمہاری خطائیں جو ہیں وہ بھی خیر بن جائیں گی۔ یعنی جب بندہ اللہ کو توبہ کر لے گا بس وہ اللہ کا پیارا بن جائے گا۔ بس دل میرے دوست وہ ہے کہ اگر مخلوق کے حقوق میں کوتاہی ہو یا اپنی جان پر ظلم کرے، کسی کی ماں کو دیکھا، کسی کی بہن کو دیکھا، کانوں سے گانا سنا اور زبان سے جھوٹ، ریبت، کوئی بات، دل میں خیالات پکائے، جو بات ہو، لیکن کیا کہے، پھر اس کو خیال آیا ذکر اللہ، بس اس نے اللہ کو یاد کیا۔ میرے شیخ نے فرمایا اللہ کو یاد کرنے کے معنی یہ نہیں، اب جو لوگ ترجمہ دیکھتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں، کسی عالم سے نہیں سیکھتے، تو ترجمہ میں لکھا ہے اس کا تو ترجمہ بنے گا ذکر اللہ، یعنی اللہ کو یاد کرو۔ اب وہ کہے گا اچھا گناہ ہوا، اب وہ کرے اللہ اللہ، عورت کو دیکھا کرے اللہ اللہ، یہ تو معنی نہ ہوئے نا، بتائیے یہ تو مذاق ہوا، یہ تو مذاق ہوا۔ لہٰذا ایسے لوگ جو کسی کو اپنا بڑا رہبر نہیں بناتے، ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ کچھ کا کچھ کا مطلب کر جاتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر سنیے، پانچ تفسیریں ہیں اس کی۔ ذکر اللہ کے کیا معنی؟ نمبر ایک کہ ذکر اللہ کے معنی ہے ذکروا عظمتہ ووعیدہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اور اللہ کی وعیدوں کو یاد کرتے ہیں۔ یہ معنی کتنا بڑا ہے، جو کرتا ہے تم سب کے اہل جہاں سے وہی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ لہٰذا ان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت یاد آ جاتی ہے اور وعیدے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر قدرت رکھتا ہے، ایسا پریشان کرے گا کہ ایسا کہ ایئر کنڈیشن میں ہوگا، حال تو ٹھنڈا کرے گا لیکن دل پر اللہ کے عذاب کے جوتے بچے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو ذکر اللہ علیہ تعالیٰ شانو، اور اب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشی کو یاد کرے گا کہ ارے آج تو میں دنیا میں ہوں، کل مجھے ایک دن مرنا ہے اور میں اللہ کے حضور میں پیش ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا اور کہ سوال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے ہر بات پوچھے گا۔ دو باتیں ہوئے۔ نمبر تین میں کروں سوال ہوں بدم بھی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال پوچھے گا کہ ہم نے تم کو آنکھیں دی تھی، ان آنکھوں کو تم نے کہاں استعمال کیا، اس علاقوں سے تم نے کسی کی ماں بہن اور بہو بیٹی کو دیکھا اور لوگوں کو دیکھتے تھے، کان سے گانا سنتے تھے، زبان سے جو ذیبتیں کرتے تھے، ہوتوں سے حرام بوتے چمنے بازی کیا کرتے تھے، ہاتھوں کو غلط اپنی غلط استعمال کیا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی میں دل میں خیالات پکاتے تھے۔ بس ذکر سوال ہوں بزم بھی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ گناہوں کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے کیوں کیا 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 گناہ کیا۔ تو بات تین تفصیل ہوگی نا۔ نمبر چار ذکر جلالہ صحاب، اللہ کے جلال کو یاد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ایک مخلوق کا یہ اثر ہے، جس نے شیر کو پیدا کیا اور شیر کے اندر یہ اثر ہے کہ اگر جھاڑ دے تو ایک لاکھ لومڑیوں کا پہاڑا نکل جاتا ہے، ایسی اور زمین ہلنے لگتی ہے، شیر کا یہ حیبت ہے کہ شیر کو دیکھے تو ایک حیبت دل پر آتی ہے اور جب جھاڑتا زمین ہل جاتی ہے۔ ایسا ہے تو جس اللہ تعالیٰ نے شیر کو پیدا کیا وہ خالص شیر جب قیامت کے دن فرمائیں گے خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اس ظالم کو، نالائق کو، اس ظالم کو پکڑو، زنجیروں میں جکڑ دو، تم پر جہنم فلو، پھر اس کو جہنم کے اندر ڈال دو، کیسے اللہ تعالیٰ جب فرمائیں گے تب کیا حل ہوگا۔ بس اللہ کی جلال کو یاد کرتا ہے اتنے بڑے ظالم کو، بس وہ ڈر گیا، اس ڈر کی وجہ سے ڈر گیا۔ چار پر تفسیر ہو گیا۔ نمبر پانچ ذکر جمالہ فاستحیوا، اللہ کے جمال کو یاد کرتا ہے کہ وہ اللہ جس نے ان حسینوں کو نمل دیا وہ صرف کتنا حسین ہوگا، وہ اللہ جس نے گنوں میں رس پیدا کیا وہ خود اتنا میٹھا ہوگا, وہ اللہ جس نے آگ میں رس پیدا کیا وہ خود کتنا میٹھا ہوگا, وہ اللہ جس نے سورج کو روشنی دی وہ خود کتنا روشن ہوگا, وہ جس نے چاند میں حسن رکھا وہ خود کتنا حسین ہوگا. اسی لیے معروف فرماتے ہیں با لبے یارم شکر راسے قبر, کہ میرے محبوب کے نام کی مٹھاس کو یہ شکر کیا جانے, اور با رخ شمس و قبر راسے قبر, اور میرے محبوب کے جلووں کو یہ سورج اور چاند کیا جانے, یہ تو مخلوق ہے اور وہ خالق ہے. بس اللہ کے جمال کو یاد کرتا ہے سب تحیوں, اس کو شرم آ گئی کہ آئے میں اس سے پاک مولا کو چھوڑ کر ان ناپاک حسینوں پر اپنی زندگی کو قربان کرتا ہوں. شرم آ گئی ان مرنے گلنے اور سڑنے والی لاشوں پر میں اپنے ایمان کو اپنے جان کو اپنے مال کو اپنے وقت ضائع کروں. بس حیا کرتا ہے وہ, اور تب آپ بس ذکر اللہ, اب دیکھو پانچ تفصیل ہو گئے نا, اب پتہ چلا نہیں کہ کیا مانے. اور اس کے بعد لیکن سب اب یہ کیا نا, اس کے بعد بس تک کرو لو بہن, اور اپنے گناہ پر استغفار کرتا ہے. یعنی کہ حیا تو آئے گا کہ گناہ کا اللہ پوچھے گا اور اللہ کی عظمت یاد کرتا ہے, اور وعید اور قیامت کے دن کی پیشی کو یاد کرتا ہے, جمال کو یاد کرتا ہے, لیکن اب بیٹھا ہوا کرتا توبہ نہیں کرتا, استغفار نہیں کرتا, نہیں بلکہ کیا اللہ کے عاشقوں کے علاوہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ فرض کر کرو دنوں دن پھر اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں کہ اللہ کب کہ اللہ ہمیں معاف کرا دیجیے ہماری گناہ کو, سجدے میں رو رو کر اپنے آنسوؤں سے سجدہ کا حسن کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو اپنے گناہوں کی گندگی کو اپنے آنسوؤں سے دھوتا رہتا ہے. یہ محبت ہے. بتاؤ بھائی کوئی محبوب کوئی عاشق اپنے محبوب کو ناراض کرنا پسند کرے گا؟ یہی اللہ کے عاشق ہے. اللہ یہی تو اپنے عاشقوں کے علاوہ بیان تمہارے کہ ہمارے عاشق کہتے ہیں کہ یہ ایک لمحہ ہماری ناراضگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کا یہ حال ہوتا ہے اور انہیں سالے ہزار غم ہوا, ان کا دل جو ہے عاشق کے دل پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے, گھر سے باغ دل سلالے کم ہوا, اگر ان کے اللہ کی محبت کے باغ میں سے ایک کانٹا بھی کم ہو جائے تو اس کی کمی کو بھی محسوس کرتے. جیسے میرے شیخ نے سنایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو نبی تھے, خبر ایوب مشہور ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے, لیکن وہ کیڑے ایسے نہیں تھے کہ ان کے جسم کو کھاتے, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک امتحان تھا, اس لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے. لیکن نبی کے درجات اللہ میں حاضر نبوت ہوتے ہیں, اس لیے بلندی کے لیے صبر سکھانا تھا. لہذا معرومی فرماتے ہیں جس کو میرے شیخ نے سنایا کہ ان کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی کیڑا کیڑوں کو حکم تھا کہ یہ کیڑو یہ میرا نبی ہے, خبردار میرے نبی کو اپنی غذا مت بنانا, کیڑوں کو کھانے کی اجازت نہیں, کیڑوں کو کھانے کی اجازت نہیں. لیکن مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دادا ہم ایوب راہ بہرے بدر بہرے بہرے مہمانی کرما بے زر, کہ ہم نے ایوب علیہ السلام کو ایسی محبت دی تھی جیسے باپ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے, جس نے کیڑے وہ کیڑے جو بے زبر تھے کاٹتے نہیں تھے, سب ٹھکانا اللہ نے تھوڑے دن ان کا رہنے کے لیے بنایا تھا, ان بے زبر کیڑوں کی مہمانی کے لیے. لالا میرے شیخ نے فرمایا کہ جب ایک کیڑا جسم سے نکل کر جاتا تھا تو ایوب علیہ السلام تڑپ جاتے تھے اور اس کیڑے کو واپس پکڑ کر اپنے جسم میں رکھتے تھے. اسی کو فرمایا دادا ایوب راہ بدر, جیسے باپ شفقت سے اپنے بچوں کو تلاش کرتا ہے, حضرت ایوب علیہ السلام کیڑوں کو بھی ایسی محبت اور شفقت سے تلاش فرمایا کرتے ہیں. یہ تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ابتلاء کو ختم فرمایا اور کیڑے ختم ہو گئے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ اس وقت اچھے یا پہلے اچھے تھے, تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بات یہ کہ اس وقت جو ایک نعمت حاصل تھی وہ نعمت اب نہیں ہے. پوچھا وہ کیا نعمت؟ کہا جب صبح ہوتی تھی اللہ رب العزت دریافت فرماتے تھے, اللہ پوچھتے تھے کہو ایوب کیا حال ہے, کیا اس کی اتنی لذت ہوتی تھی کہ شام تک اس الفاظ جو کانوں میں گونجتے تھے اس پہ اتنی مٹھاس ہوتی تھی کہ میں شام تک مست رہتا تھا, اور شام کو اللہ تعالیٰ کو دریافت فرماتے تھے کہو ایوب کیا حال ہے, کیا اس پہ اتنا مزہ ہوتا تھا کہ میں صبح تک اللہ کے قرب اللہ کی لذتوں میں انوارات میں مست رہتا تھا. اب یہ نعمت لیجیے. تو دیکھا میرے دوستو بات کیا ہے کہ یہ عاشق ہوتا ہے کہ جس کے دل سے پوچھو کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے, اگر ایک نافرمانی کا نافرمانی کے ارادے کا ذرہ بھی نافرمانی کے ارادے کا ذرہ بھی اگر آ جائے تو اس سے بھی کیونکہ اللہ کے قرب جو ان کو حاصل ہوتا ہے وہ دور ہو جائے تب اس کو پتہ چلتا ہے. بتاؤ بھائی کہ اگر جب بجلی ہو اچانک بجلی چلی جائے کیا حال ہوتا ہے, کیسی طبیعت بے چین ہوتی ہے؟ بس اللہ والوں کو یہی سمجھو کہ ان کی تجلی کا ایک ذرہ بھی اگر کم ہو جائے تو ہم لوگ جیسے بجلی کے کم ہونے سے تڑپتے ہیں اللہ والے تجلی کے ایک ذرے کو بھی کم ہونے سے تڑپ جاتے ہیں اور وہ رو رو کر اللہ کے حضور میں آہوداری اشک باری بے قراری دکھا کر اللہ کو راضی اور خوش کرتے ہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا نہیں یا پھر الذنوب الا اللہ, ذرا ہم کو یہ بھی تو بتاؤ کہ اللہ کے سوا کون ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے, کون اللہ کے سوا؟ ایک گزر فرما دے نہ پوچھے سوا میں ایک چاروں کے گھر کو کدھر جائے بندہ گناہ گار تیرا. اگر اللہ تعالیٰ صرف نیکوں کو پوچھے کہ بھائی جو عبادت کرے گا ذکر کرے گا وہ ہمارا بندہ ہے, گناہ کرے گا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو گناہ گار بندہ کس کے پاس ہے؟ کس طرح سے گناہ کی معافی کرے گا؟ دادا اللہ آپ ہی ہمارے اللہ ہیں, ہم اپنے گناہوں کو آپ ہی سے تو معاف کروائیں گے, لہٰذا آپ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے, آپ کے سوا ہمارا کون ہے؟ اللہ سے یہی کہیں گے کہ اللہ آپ کے سوا ہمارا کون ہے؟ لیکن میرے دوستوں توبہ کی شرطیں سن لیں, بار بار بیان کرتا ہوں, چار شرطیں ہیں. نمبر ایک, ایک لا العافیہ, کہ گناہ سے علیحدہ اور الگ ہو جائے. ایسا نہیں ہے عورتوں کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے توبہ توبہ توبہ, دیکھے بھی جا رہا ہے اور توبہ بھی کیا جا رہا ہے, تو یہ توبہ نہیں ہے. نظر بچائیں, گناہ سے الگ ہو جائے اس کے بعد توبہ توبہ کریں, نمبر ایک. اور نمبر دو, این دما لیا, دل میں ندامت بھی ہو, ہائے دکھ دل کے دکھ ہو, ہائے میں نے اپنے مالک کو کیوں ناراض کیا, اپنے پالنے والے کو کیوں ناراض کیا. دوست, اور نمبر تین, انیاز عالمن جازمن اللہ یعود الی ابدا, پکا والا پکا ارادہ ہو اب میں نافرمانی بھی کروں. اس کے بعد چوتھا, اگر کسی کا مال لیا تو مال واپس کر, یہ نہیں کہ موبائل اگر پڑاؤ مل گیا اور اس کو پتا بھی مالک مل گیا میں اس جگہ بتاؤں گا تو موبائل کہاں جاتا ہوگا, اتنا قیمتی موبائل میں کہاں سے خریدوں گا؟ چلو بات تو ہے لیکن مسجد میں آئے رو رہا جیب میں موبائل, اللہ مجھے معاف کر دے یہ موبائل مجھے پسند آ گیا, میں تو یہ تو نہیں دوں گا لیکن آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا, تو یہ توبہ قبول نہیں ہے. اور اسی طرح کسی کو ستایا اس سے معافی مانگیں, دل دکھایا اس سے معافی مانگے, ماں باپ ہے بیوی ہے بھائی ان سے رشتے دار ہے کسی کا ہے, دنیا میں ہی اپنا کام پورا کر لیں, آخرت پر یہ کام رکھو, کیا کرتے ہو گئے نا. بس پھر اللہ نے کیا فرمایا, ولن یستجیب علی ما طالب وهم یعلمون, کہ اگر کوئی اصرار کرنے والوں سے چلیں گے, ون وهم یعلمون, یہ جانتے بھی ہیں کہ انڈین وهم یعلمون لقبحتی فعل, وہ جانتے ہیں کہ یہ فعل کتنا خطرناک ہے, اصرار نہیں کرتے. کیا مطلب اصرار کہتے ہیں؟ اب ایک بات ہوتی ہے کہ ایک آدمی اگر بار بار گناہ کرے پھر بار بار توبہ کرتا ہے تو یہ تو اصرار ہوا, کیونکہ اصرار یہ لغوی کی معنی یہ ہے کہ ایک آدمی ایک کام کو بار بار کرے اس کو اصرار بولتے ہیں. اور شرعی اصرار یہ ہے, اب شرعی اصرار کی کیا معنی ہے؟ کہ الاقامت علی القبیح, الاقامت علی القبیح بدون الاستغفار والتوبہ, یعنی برائے پر قائم رہنا بغیر استغفار اور توبہ کے, اس کا نام ہے اصرار شرعی. یعنی بندہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ کیا جا رہا ہے, اس کو کہتے ہیں اصرار شریعت کے اندر. لیکن ایک آدمی توبہ کرتا ہے, پکا وعدہ کرتا ہے کہ نہیں کروں گا, بشری کمزوری سے پھر پھسل جاتا ہے, لیکن پھر توبہ کرتا ہے, پھر دوبارہ اللہ کے حضور میں اپنی کمر کرتا ہے, کہتا ہے میں پھر نہیں کروں گا, پھر پھسل جاتا ہے, ساری زندگی یہی لگا رہتا ہے, تو یہ اصرار کرنے والوں میں سے نہیں کہلائے گا. سمجھ آئی؟ یعنی توبہ ہوئی, گناہ کیا, فوراً توبہ کرنی, پھر اپنی کمر کس لی کہ نہیں کروں گا, لیکن پھر پھسل گیا, چاہے ساری زندگی پھسلتا رہے اس طریقے سے, توبہ کرتا رہے پھسلتا رہے, توبہ کرتا رہے پھسلتا رہے, تو میرے دوستو یہ اصرار کرنے والوں میں سے نہیں کہلائے گا. وہ کتنی ہے نا, یہ اللہ کا کرم ہے. بلکہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لطیف التواب, کہ توبہ کرنے والے تو ہم ان کو اپنا, یہ ہمارے محبوب ہیں اور آئندہ بھی ہم ان کو اپنا دوست اور پیارا رکھیں گے, ابھی بھی ہمارے پیارے ہیں اور آئندہ بھی ہم ان کو اپنا پیارا رکھیں گے جب تک یہ توبہ کرتے رہیں گے. تو توبہ کرنے والے سے تو اللہ کا پیار ملتا ہے, لہٰذا یہ اصرار کرنے والوں میں سے نہیں چلے گا. اور اللہ بس لہٰذا عاشق بنے, کیا کہ گناہ ارادہ یہی ہو, گھر سے نکلے ارادہ کرے کہ میں ایک ہی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا, اور بن جائے. اگر گناہ سے بچنے میں جان جاتی جان دے دے میرے دوستوں, مبارک جان ہوگی کہ نہیں ہوگی, اللہ کے راستے میں گناہ سے بچنے میں نکل جائے. اور اگر پھر ہو جائے فوراً توبہ استغفار کرے, اللہ مجھ کو معاف فرما دیجیے, اپنا کرم فرما دیجیے, مجھے گناہوں سے بچا لیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ نعمت عطا فرما دے کہ گناہوں پر, گناہوں میں میرے دوستوں جینا یہ بہت ہی کمینہ پن کی بات, مزے لے لے کر. اللہ تعالی ہماری جانوں کو غیرت اور حیا عطا فرمائے, حسنی حیا اور حسنی غیرت عطا فرمائے کہ ہم لمحہ اللہ کو خوش رکھے. اور اگر فرق بنا بشریت کوئی نافرمانی ہو, ہم فوراً توبہ کر کے اللہ کو راضی اور خوش کر لیں. دعا کر لو کہ اللہ ہم سب کو اچھا فرمائے. یا اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائے, اپنا درد دل عطا فرمائے, ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے, سب اور حیات فرمائے.